ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
تمہاری بیویاں جو کچھ چھوڑ مریں اور ان کی اولاد نہ ہو تو آدھوں آدھ تمہارا ہے, اگر ان کی اولاد ہو تو ان کے چھوڑے ہوئے میں سے تمہارے لیے چوتھائی حصہ ہے, اس وصیت کی ادائیگی کے بعد جو وہ کر گئی ہوں یا قرض کے بعد, اور جو تم چھوڑ جاؤ اس میں ان کی چوتھائی ہے, اور اگر تمہاری اولاد نہ ہو, اور اگر تمہاری اولاد ہو تو پھر انہیں تمہارے ترکے کا آٹھواں حصہ ملے گا اس وصیت کے بعد جو تم کر گئے ہو اور بعد ادائیگی قرض کے. جن کی میراث لی جاتی ہے وہ مرد یا عورت کلالہ ہو یعنی اس کا باپ بیٹا نہ ہو اور اس کا بھائی یا ایک بہن ہو تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ ہے, اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو ایک تہائی میں یہ سب شریک ہیں اس وصیت کے بعد جو کی جائے اور قرض کے بعد جب اوروں کا نقصان نہ کیا گیا ہو. مقرر کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ حکمت والے ہیں اور بردبار ہیں. سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجئے. خاوند اور بیوی کے درمیان میراث کی تقسیم کا طریقہ کار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مردو, تمہاری عورتیں جو چھوڑ مریں اگر ان کی اولاد ہو تو اس میں سے آدھوں آدھ تمہارا ہے, اور اگر ان کے بال بچے ہوں تو تمہیں چوتھائی صورت میں ملے گا وصیت اور قرض کے بعد. ترتیب اس طرح ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے, پھر وصیت پوری کی جائے, پھر ورثہ تقسیم ہو. یہ ایسا مسئلہ ہے جس پر تمام علماء امت کا اجماع ہے. پوتے بھی اس مسئلے میں حکم میں بیٹوں ہی کی طرح ہیں, بلکہ ان کی اولاد در اولاد کا بھی یہی حکم ہے کہ ان کی موجودگی میں خاوند کو چوتھائی ملے گا. پھر عورتوں کا حصہ بتایا کہ انہیں یا چوتھائی ملے گا یا آٹھواں حصہ. چوتھائی تو اس حالت میں کہ فوت ہونے والے خاوند کی اولاد نہ ہو, اور آٹھواں حصہ اس صورت میں کہ اولاد ہو. اس چوتھائی یا آٹھویں حصے میں مرنے والے کی سب بیویاں شامل ہیں, چار ہوں تو یہ حصہ ان میں برابر تقسیم کیا جائے گا, تین یا دو ہوں تب بھی, اور اگر ایک ہو تو اسی کا یہ حصہ ہے. کلالہ کی تقسیم میراث. من بعد وصیتین کی تفسیر اس سے پہلے آیت میں گزر چکی ہے. کلالہ مشتق ہے اکلیل سے. اکلیل کہتے ہیں اس تاج وغیرہ کو جو سر کو ہر طرف سے گھیر لے. یہاں مراد یہ ہے کہ اس کے وارث ارد گرد کے حاشیے کے لوگ ہیں, اصل اور فرع یعنی جڑ یا شاخ نہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کلالہ کا معنی پوچھا جاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں اپنی رائے سے جواب دیتا ہوں, اگر ٹھیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور اگر غلط ہو تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہے. کلالہ وہ ہے جس کا نہ لڑکا ہو نہ باپ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی اس سے موافقت کی اور فرمایا کہ مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی رائے سے خلاف کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, سب سے آخری زمانہ عمر رضی اللہ عنہ کا پانے والا میں ہوں. میں نے آپ سے سنا فرماتے تھے, بات وہی ہے جو میں نے کہی, ٹھیک اور درست ہی ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا نہ والد ہو نہ ولد. علی ابن مسعود ابن عباس زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ, نیز شعبی, نخعی, حسن بصری, قتادہ, جابر بن زید, حکم رحمۃ اللہ علیہم بھی یہی فرماتے ہیں. اہل مدینہ, اہل کوفہ, اہل بصرہ کا بھی یہی قول ہے. ساتوں فقہا, ائمہ ثلاثہ اور جمہور سلف و خلف بلکہ تمام یہی فرماتے ہیں. بہت سے بزرگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے اور ایک مرفوع حدیث میں بھی یہی آیا ہے. ابن لبا فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ کلالہ وہ ہے جس کی اولاد نہ ہو, لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے اور ممکن ہے کہ راوی نے مراد سمجھی ہی نہ ہو. پھر فرمایا کہ اس کا بھائی یا بہن ہو یعنی ماں زاد, جیسے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وغیرہ, با سلف کی قرات ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وغیرہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے, تو ان میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے, اگر زیادہ ہوں تو ایک ثلث میں سب شریک ہیں. ماں زاد بھائی باقی وارثوں سے کئی وجہ سے مختلف ہیں, ایک تو یہ کہ یہ باوجود اپنے ورثے کے دلانے والے کے بھی وارث ہوتے ہیں, مثلا ماں, دوسرے یہ کہ ان کے مرد عورت یعنی بہن بھائی میراث میں برابر ہیں, تیسرے یہ کہ یہ اسی وقت وارث ہوتے ہیں جبکہ میت کلالہ ہو, پس باپ دادا کی بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کی موجودگی میں یہ وارث نہیں ہوتے, چوتھے یہ کہ انہیں ثلث سے زیادہ نہیں ملتا, گویا کتنے ہی ہوں مرد ہوں یا عورت. عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ماں زاد بہن بھائی کا ورثہ آپس میں اس طرح بٹے گا کہ مرد کے لیے دوہرا اور عورت کے لیے اکھیرا. زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے تا وقت یہ کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ نہ سنا ہو. آیت میں اتنا تو صاف ہے کہ اگر اس سے زیادہ ہوں تو ثلث میں شریک ہیں. اس صورت میں علماء کا اختلاف ہے, اگر میت کے وارثوں میں خاوند ہو اور ماں ہو یا دادی ہو اور دو ماں زاد بھائی ہوں اور ایک یا ایک سے زیادہ باپ کی طرف سے بھائی ہوں, تو جمہور تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں خاوند کو آدھا ملے گا اور ماں یا دادی کو چھٹا حصہ ملے گا اور ماں زاد بھائی کو تہائی ملے گا اور اسی میں سگے بھائی بھی شامل ہوں گے قدر مشترک کے طور پر جو ماں زاد بھائی ہے. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک ایسی ہی صورت پیش آئی تھی, تو آپ نے خاوند کو آدھا دلوایا اور ثلث ماں زاد بھائیوں کو دلوایا, تو سگے بھائیوں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا. آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم ان کے ساتھ شریک ہو. عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی اس طرح شریک کر دینا, اور دو روایتوں میں سے ایک روایت ایسی ہے, ابن مسعود اور زید ابن ثابت اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے مروی ہے. سعید بن مسیب, قاضی شریح, مسروق, طاؤس, محمد بن سیرین, ابراہیم نخعی, عمر بن عبدالعزیز ثوری اور شریک رحمۃ اللہ علیہم کا قول بھی یہی ہے. امام مالک اور امام شافعی اور امام اسحاق ابن راہوی بھی اسی طرف گئے ہیں. ہاں, علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس میں شرکت کے قائل نہ تھے, بلکہ آپ اولاد ام کو اس حالت میں ثلث دلواتے تھے اور ایک ماں باپ کی اولاد کو کچھ نہیں دلاتے تھے, اس لیے کہ یہ عصبہ ہیں اور عصبہ اس وقت پاتے ہیں جب ذو الفروض سے بچ جائے. بلکہ وکیع بن جراح رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ سے اس کے خلاف مروی ہی نہیں. ابی بن کعب ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہما کا قول بھی یہی ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مشہور یہی ہے. نیز شعبی, ابن ابی لیلا, امام یحیی بن آدم, نعیم بن حماد, ابو ثور, داود ابن علی الظاہری رحمۃ اللہ علیہم بھی اسی طرف گئے ہیں. ابو الحسین ابن لبان فرضی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے. ملاحظہ ان کی کتاب الایجاز. شرعی وصیت کا پورا کرنا ضروری ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ وصیت کے جاری کرنے کے بعد ہے. وصیت ایسی ہو جس میں خلاف عدل نہ ہو, کسی کو ضرر اور نقصان نہ پہنچایا گیا ہو, نہ کسی پر ظلم و جبر کیا گیا ہو, کسی وارث کا نہ ورثہ مارا گیا ہو, نہ کم و بیش کیا گیا ہو. اس کے خلاف وصیت کرنے والا اور ایسی خلاف شرع وصیت کرنے میں کوشش کرنے والا, اللہ تعالیٰ کے حکم اور اللہ کی شریعت میں اللہ کے خلاف کرنے والا اور اللہ سے لڑنے والا ہے. نسائی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول بھی اسی طرح مروی ہے. بعض روایتوں میں ابن عباس سے اس فرمان کے بعد آیت کے اس ٹکڑے کی تلاوت کرنا بھی مروی ہے. امام ابن جریر رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ٹھیک بات یہی ہے کہ یہ مرفوع حدیث نہیں, بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا موقوف قول ہے. ائمہ کرام رحمہم اللہ کا اس میں اختلاف ہے کہ وارث کے لیے جو اقرار میت کر جائے آیا وہ صحیح ہے یا نہیں. بعض تو کہتے ہیں صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں تہمت لگنے کی گنجائش ہے. سنن ابی داؤد میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے, اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں. امام مالک احمد بن حنبل کا یہی قول ہے. شافعی رحمہ اللہ کا بھی پہلا قول یہی تھا, لیکن آخری قول یہ ہے کہ اقرار کرنا صحیح مانا جائے گا. طاؤس, عطا, حسن, عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا قول بھی یہی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں اور اپنی کتاب صحیح بخاری شریف میں اسی کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی دلیل ایک یہ روایت بھی ہے کہ رافع ابن خدیج رضی اللہ عنہ نے وصیت کی کہ فزاریہ نے جس چیز پر اپنے دروازے بند کر رکھے ہوں وہ نہ کھولے جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر فرمایا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا یہ اقرار جائز نہیں بس سبب وارثوں کے ساتھ بدگمانی کے, لیکن میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے بدگمانی سے بچو, بدگمانی تو سب سے زیادہ جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ کا فرمان موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ جس کی جو امانت ہو وہ اسے پہنچا دو, اس میں وارث اور غیر وارث کی کوئی تخصیص نہیں. یہ یاد رہے کہ یہ اختلاف اس وقت ہے جب اقرار فی الواقع صحیح ہو اور نفس الامر کے مطابق ہو, اور اگر صرف حیلہ سازی ہو اور بعض وارثوں کو زیادہ دینے اور بعض کو کم پہنچانے کے لیے ایک بہانہ بنایا گیا ہو تو بالاجماع اسے پورا کرنا حرام ہے. اور اس آیت کے صاف الفاظ بھی اس کی حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں. اقرار کے فی الواقع صحیح ہونے کی صورت میں اس کا پورا کرنا ضروری ہے, جیسا کہ دوسری جماعت کا قول ہے اور جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کا مذہب ہے. پھر آگے اللہ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں جو اللہ عظمت والے, بلند تر علم والے اور بردباری والے ہیں.